غربت حسین آئے نصیب، غربت حسین آئے نصیب، عاشق حسین نسل میں غریب، عاشق حسین نسل میں غریب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علی فی توحده ودنا فی تفرده وجل فی سلطانه وعظم فی ارکانه واحاط بكل شيء علما والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين، أما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، صلوات گرامی۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے نبی، کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، مگر مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، پس جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح انجام دے اور اپنے رب کی بارگاہ میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ مسلمانوں کے درمیان ایجاد ہونے والے علمی مسائل، ان میں سے ایک علمی مسئلہ پیغمبر کا اور پیغمبر کی خلقت کا مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم نے پیغمبر کو کس طرح سے خلق کیا ہے، اور پیغمبر اپنی خلقت کے بعد کس طرح کی خلقت کے ساتھ ہمارے درمیان آئے، ہم میں اور پیغمبر میں فرق کیا ہے، اور اس جیسے دوسرے مسائل ہیں کہ جو اس آیت میں بہت ہی صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کی ابتدا قل کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں پانچ سورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا قل کے ذریعے سے ہوئی ہیں، اور بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا قل کے ذریعے سے ہوئی ہیں۔ گویا پروردگار پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے، اے پروردگار اگر تو پیغمبر کو نہ بھی کہتا تب بھی وہ کہہ دیتے۔ یہ لفظ قل استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم بچے سے کہیں کہو الف، تو بچہ کہتا ہے کہو الف، ہم اسے کہیں نہیں کہو میرے لیے ہے تم بس الف کہو، بچے نے پھر یہی جملہ تکرار کر دیا کہ کہو میرے لیے ہے تم بس الف کہو۔ یہاں پر استاد فرماتے ہیں کہ بچہ اپنی بچگی میں اتنا امانت دار ہے کہ لفظوں میں بھی خیانت نہیں کرتا، اور یہی سے پیغمبر کی امانت داری ثابت ہوتی ہے۔ اتنا امین تھا یہ پیغمبر کہ جیسے پروردگار نے کہہ دیا ایک لفظ بھی کم نہیں کیا، بعین ہی تکرار کر دیا۔ اب یہ قل کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اور اس میں بہت سارے بحثیں ہیں، بس جلدی جلدی بات تکرار بیان کروں میں، اور اپنی آیت پر جہاں تک ممکن ہو سکے یوحا تک بیان کرنا چاہتا ہوں جہاں تک دامن وقت میں گنجائش رہے۔ یہ پروردگار عالم نے بعض آیتوں کی ابتدا قل کے ذریعے سے کیوں کی؟ قرآن کی ابتدا میں ایک مرتبہ قل کہہ دینا کافی تھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے اسی جگہ پر قل نہیں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو را توجہ فرمائیں، مالک یہاں پر قل کہنا چاہیے تھا، یہیں پر تو نے قل نہیں کہا، اور بعد میں باقی آنے والی آیتوں کی ابتدا میں یا پانچ سورتوں کی ابتدا میں تو نے قل کا استعمال کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پروردگار نے جہاں پر بھی حساس موقع تھا، توجہ فرمائیں، خاص طور پر جوان بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، وہ تائید کر دیں بڑی بات ہے، پروردگار عالم نے جہاں پر بھی حساس مرحلہ تھا اس مرحلے کی ابتدا قل کے ذریعے سے کی ہے۔ ابھی اس کی حکمت بیان کرتا ہوں، فلسفہ بیان کرتا ہوں۔ جہاں پر بھی حساس مرحلہ تھا پروردگار عالم نے اس حساس مرحلے کی ابتدا قل کے ذریعے سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب توحید کا مسئلہ آیا تو قل کے ذریعے سے ابتدا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد، اے نبی کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے، جب توحید کا مسئلہ آیا تو قل کا استعمال کیا، جب نبوت جیسا حساس مسئلہ آیا تب بھی قل کا استعمال کیا، جیسا کہ اس آیت میں قل انما انا بشر مثلکم، کہیے میں تم جیسا ایک بشر ہوں، یوحا الیہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب اہل بیت کی مودت کا مسئلہ آیا، مسئلہ اتنا حساس تھا کہ پروردگار نے یہاں پہ قل کا استعمال کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ یہ ہو کیا رہا ہے مالک، یا تو ساری آیتوں میں قل کا استعمال کر، چند آیتوں میں قل کا استعمال کیوں کر رہا ہے؟ آواز دی جائے گی جہاں پر مسئلہ حساس ہو جائے، توجہ فرمائے، ایک زمانہ آئے گا، توجہ فرمائے، پروردگار جانتا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ جب ایک خبیث باپ کا خبیث بیٹا تخت خلافت پر بیٹھے گا اور قل کر کہے گا، باپ نے مصلحتن اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا، توجہ فرمائے، بیٹا قل کے پیغمبر کی نبوت کا انکار کرے گا اور کہے گا لائبت حاشر علم بالملک فلا خبر ان جہاں ولا وحی نزلا. یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا, نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی. اے نبی جب ایسا مسئلہ آ جائے اور ایسا مرحلہ آ جائے تم خاموش رہ جانا, یہ لفظ کل بتائے گا پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ وہ کہلوا رہا تھا. کوئی ہے جو کہلوا رہا ہے, یہ پیغمبر کا اپنا کلام نہیں ہے, کسی اور کا کلام ہے جو پیغمبر کی زبان پر جاری ہو رہا ہے. اب یہاں پر کتنی باتیں ہیں, ساری باتیں چھوڑنا پڑ رہی ہیں. انما انا بشر مثلکم, کہیے میں تم جیسا ایک بشر ہوں. اور یہیں پر مسلمانوں نے استفادہ کیا, علمی بحثیں علمی بحثیں تو ہونی چاہیے بغیر کسی تنقید اور اس طرح کی جو ماحول بنا دیا جاتا ہے, کہ یہاں پر مسلمانوں نے اعتراض کیا اور یہاں سے استفادہ کیا کہ پیغمبر ہم جیسے ہیں. کیوں؟ خود پیغمبر بتا رہے ہیں میں تم جیسا ہوں. قرآن مجید میں ہے قل انما انا بشر مثلکم, کہیے میں تم جیسا ایک بشر ہوں. مسئلہ یہاں آتا ہے کہ اگر آیت آدھی پڑھی جائے تو مفہوم آدھا لیا جاتا ہے, اور آج تک تاریخ میں ایسی ہی خیانتیں ہوئی ہیں. آج فرمائیں آدھی آدھی آیتوں کے بعد پورا پورا عقیدہ بنا لیا جاتا ہے, کیسے کلو وشربو, کھائیے پیئے کھاؤ پیو. قرآن کہہ رہے کھاؤ پیو مگر ولا تصرفو, اسراف نہ کرنا. آیت پڑھو تو پوری پڑھو, اس کے بعد ایک عقیدہ بناؤ. اسی طریقے سے یہ آیت بھی کہہ رہی ہے قل انما انا بشر مثلکم, اگر بات یہاں تمام ہو جاتی تو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہوتا, مگر بات یہاں تمام تھوڑی ہوئی. یوحا الیہ, کہو مجھ پر وحی آتی ہے, تم پر وحی نہیں آتی. کہنے لگے نہیں نہیں پیغمبر ہم جیسے ہیں. کیوں؟ پیغمبر بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں, پیغمبر بھی بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں, پیغمبر بھی چل رہے ہیں ہم بھی چلتے ہیں, پیغمبر وہی سارے ظاہری افعال انجام دیتے ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں, تو ہم میں اور پیغمبر میں فرق کیا ہے؟ ہم نے کہا اگر وجہ مشابہت یہی ہے تو یہاں رک جائیے, ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک بہت اچھے جانور ہیں. کیوں؟ جانور بھی چلتا ہے آپ بھی چلتے ہیں, جانور بھی بولتا ہے آپ بھی بولتے ہیں, جانور بھی سوتا ہے آپ بھی سوتے ہیں, آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو جانور کرتا ہے. آوازیں نہیں نہیں, ایک چیز ہمارے پاس ہے جو جانور کے پاس نہیں ہے. کیا چیز ہے؟ پروردگار نے ہمیں عقل دی ہے, جانور کو عقل نہیں دی. توجہ فرمائیں, یہی عقل ہے کہ جو ہمیں جانور سے ممتاز کر دے گی. آیت بھی یہی کہہ رہی ہے میں تم جیسا بشر تو ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے, تم پر وحی نہیں آتی. میں خدا سے جڑا ہوا ہوں, تم خدا سے نہیں جڑے ہوئے. میں وہ ہوں جو تمہیں بلند کر کے خدا تک پہنچا دیتا ہوں. ایک سلام پر محمد و آل محمد. اب یہاں پر یہ بحث ہوتی ہے کہ وحی کی ضرورت کیا ہے, جب پروردگار نے ہمیں عقل دے دی اور ہم سب سمجھ سکتے ہیں بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں, تو وحی کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہاں پر وہ بحثیں نہیں کرنا چاہتا, دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش ظاہراً نہیں ہے, میں ایک مرحلے تک جانا چاہتا ہوں. ایک جملہ کہوں گا, جوان سمجھے اس پر تحقیق کرے. عزیزان گرامی, عقل بہت کچھ سمجھ سکتی ہے مگر سب کچھ نہیں سمجھ سکتی. جہاں پر ہماری عقل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں سے وہی اپنا کام شروع کرتی ہے. عقل اس دنیا کی حکمتوں کو سمجھے گی مگر اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا کہ جو اس دنیا میں قدم رکھ چکا ہو. جو فرمائیں وہی کام کرے گی کہ اس عالم میں کیا ہو رہا ہے, تمہیں کیا معلوم اس عالم کی خبر کیا ہے, وہاں ہوں کا سناٹا ہے, تم عالم مادہ تک محدود ہو, اس سے اوپر آ جاؤ عالم مثال ہے, اس سے اوپر آ جاؤ عالم جبروت ہے, اس سے اوپر آ جاؤ عالم لاہوت ہے, تمہیں کیا معلوم عالم لاہوت میں کیسا سناٹا ہے. ہم تمہیں اس عالم کی خبر دے رہے ہیں, توجہ فرمائیں, ہم تمہیں اس عالم کی خبر دے رہے ہیں. اس عالم کی خبر دینے کو کہتے ہیں وہی.
ہم اس عالم سے اس عالم تک آئے. توجہ فرمائیں, پیغمبر اور آل پیغمبر اس عالم سے اس عالم تک آئے ہماری خاطر. توجہ فرمائیے گا, ہماری خاطر, تاکہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر اس عالم تک لے جائیں. یہ جو ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, اتنا تو ہم سب نے سنا ہے. پوچھو پوچھو, سوال کرو مجھ سے, سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. ترجمہ صحیح یہ ہے, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو میں تمہارے درمیان نہ رہوں, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو میں تو ہوں تمہارے درمیان, تم مجھے کھو چکے ہو. اس کے بعد والا جملہ نہیں پڑھا جاتا. کیا ہے وہ جملہ؟ انی اعلم بطرق السماوات منی بطرق الارض. عجیب جملہ, سنو, میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں زمین کے راستے تو اتنے نہیں جانتا, آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں. کیا یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں, جہاں پر بھی لفظ نہیں ہو وہ امام نہیں ہو سکتا. امام کے یہاں لفظ نہیں نہیں ہو سکتا. پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں زمین میں راستے کم ہیں, آسمان میں راستے زیادہ ہیں. کہنا چاہتے ہیں میں تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی سیر کرانے آیا تھا, مگر تم زمین سے چپک کے رہ گئے. میں تو تمہیں اس عالم میں لے جانے کے لیے آیا تھا کہ جو فرشتوں کا عالم تھا, اور اس سے بھی اوپر, کہ جہاں فرشتہ بھی قدم نہیں رکھ سکتا تھا. میں تمہیں وہاں لے جانے کے لیے آیا تھا. تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ آج میں کھاؤں گا کیا؟ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ایک عالم پر ظلم یہ ہے کہ اسے جاہلوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے. امیر المومنین پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ علی جیسا خطیب منبر سلونی جاہلوں کے درمیان رہ رہا تھا. بہرحال یہ اپنی جگہ بحثیں ہیں, یہاں پر نہیں رکنا چاہتا. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. اب یہ جو لفظ ہے, یہاں پر علم کلام میں بہت بحثیں ہیں, جہاں تک ممکن رہا بیان کروں گا. یوحا الی, ایک مثلا ایک بحث آپ کے سامنے بیان کروں, تمام کر سکوں گا یا نہیں مجھے نہیں معلوم, آپ علماء سے کہیے گا تمام کریں. یہ بحثیں ہونی چاہیے ممبر پہ. مثلا کیا آپ اس بات کے قائل ہیں یا نہیں کہ فرشتوں کی خلقت اہل بیت کی خلقت کے بعد ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے, فرشتوں کی بھی خلق. سید الملک, اور یہاں تک بیان کیا, سید الملک سے اوپر کچھ ایسے ملائکہ بھی ہیں جنہیں یہ بھی خبر نہیں کہ پروردگار کی کوئی مخلوق ہے بھی یا نہیں. انہیں کہتے ہیں فرشتے ہائے مہیمن, انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ پروردگار کی مخلوق کون ہے. اتنا پروردگار عالم تسبیح میں غرق ہو چکے ہیں, انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. جتنے بھی فرشتے ہیں, چاہے فرشتے ہائے مہمن ہوں یا جبرائیل ہوں یا میکائیل ہوں, اس کے بعد جتنے بھی فرشتے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے ہر فرشتہ ان کے بعد ہے. حتی توجہ فرمائیں, یہ فرشتے کے استاد ہیں, فرشتہ ان کا استاد نہیں ہے. یہی عقیدہ ہے. ابھی میں پوری بات تمام کروں پھر ایک بات یہاں پر عرض کروں. یہ فرشتے کے استاد ہیں مگر فرشتہ ان کا استاد نہیں ہے. اگر فرشتہ ان کا استاد نہیں ہے تو جبرائیل کے وحی لانے کا مطلب کیا ہے؟ جبرائیل وحی لاتے تھے یا نہیں لاتے تھے؟ جبرائیل ان کے استاد نہیں ہیں, یہ جبرائیل کے استاد ہیں. انہوں نے جبرائیل کو بتایا کہ پروردگار کی عبادت کیسے ہوتی ہے. یہ ہیں جبرائیل کے استاد. اگر یہ جبرائیل کے استاد ہیں تو جبرائیل وحی لے کر کیوں آ رہے ہیں؟ وحی لانے کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر یہاں تک پہنچ سکا تو اس کا جواب دوں گا. ایک بات عرض کروں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے, یہ ہے جبرائیل کے استاد. انہوں نے سکھایا جبرائیل کو کہ پروردگار کی عبادت کیسے ہونی ہے. کہ جب پروردگار نے جبرائیل کو خلق کیا, میں جبرائیل کی مثال دے رہا ہوں, جبرائیل سید الملک ہیں. پروردگار نے جبرائیل کو خلق کیا اور پوچھا, جبرائیل بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ جبرائیل نے فرمایا, پروردگار تو ہے, میں ہوں. کہا, جبرائیل یہ بتاؤ تو کون ہے, میں کون ہوں؟ پھر جبرائیل نے الفاظ اسی طرح سے دہرا دیے, پروردگار تو ہے, میں ہوں. بہت دیر تک یہ تو میں ہوتی رہی, اور شاید محاورہ یہیں سے چل دیا ہو, تو ہے میں ہوں. جبرائیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پروردگار سے خطاب کیسے کرنا ہے. پھر ایسے عالم میں اس نے مدد کی جو ہر عالم میں مدد کرتا آیا ہے. کہنے لگے جبرائیل کہتے کیوں نہیں تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں. ہم نے دیکھ تو کون ہوا استاد, یہ ہوئے استاد. انہوں نے سکھایا جبرائیل کو بھی کہ پروردگار سے بات کیسے کرنی ہے, جنہوں نے فرشتوں کو بھی سکھایا ہو. تو جو فرمائیں ان کا سب سے بڑا لطف ہم پر یہ ہے کہ انہوں نے یہ سکھایا کہ اپنے رب سے کلام کیسے کرنا ہے. اگر یہ نہ سکھاتے تو ہمیں کیا معلوم کہ پروردگار سے بات کیا کرنی ہے, کس لہجے میں بات کرنی ہے, کس ادب کے ساتھ بات کرنی ہے. اب بہرحال یہ اپنی جگہ الگ موضوع ہے. تو اگر یہ جبرائیل کے استاد ہیں اور جبرائیل ان کا استاد نہیں ہے تو جبرائیل کے وحی لانے کا مطلب کیا ہے, فلسفہ کیا ہے. میں یہاں وحی کی تین قسمیں بیان کروں اور جہاں تک بات جائے گی وہیں پر بات روک دوں گا اپنے وقت کے اندر. وحی کی تین قسمیں ہیں. یہ جو ہم سنتے ہیں تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ جب پیغمبر پر وحی آتی تھی تو پیغمبر کو پسینہ آنے لگتا تھا, پیغمبر کی حالت متغیر ہو جاتی تھی. حتیٰ اگر سردی بھی ہو تو پیغمبر کے پسینے نکلنے لگتے تھے. اگر وحی یہی ہے کہ پیغمبر کے پسینے نکلنے لگتے ہیں تو پھر ہو کیا رہا ہے. یہ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ وحی کی تین قسمیں ہیں. کسی نے امام سے پوچھا, حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کہ یہ جو ہم سنتے ہیں, یہ جو ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر کے پسینے نکلنے لگتے تھے جب وحی آتی تھی, اس وقت جب جبرائیل آتے تھے. فرمایا نہیں, کانا جبرائیل اذا اتى النبی لا يدخل حتى استأذنه. جبرائیل اس وقت تک پیغمبر کے پاس نہیں آتے تھے جب تک پیغمبر اجازت نہ دے دیں. توجہ فرمائیں. پھر روایت نے کہا وَقَعَدَ قَعْدَةَ الْعَبِيدِ, اور جبرائیل جب پیغمبر کے سامنے وحی لے کر آتے تھے تو غلاموں کی طرح بیٹھا کرتے تھے. چونکہ جبرائیل شاگرد ہیں پیغمبر کے, شاگرد کو غلاموں کی طرح بیٹھنا چاہیے. پھر کسی نے کہا کہ وہ کیا, یہ جو ہم سنتے ہیں کہ پسینہ نکلتا ہے, یہ سب کیا ہے. اگر جبرائیل غلاموں کی طرح آتے ہیں, بندوق کی طرح آتے ہیں, تو پسینہ نکلنے کا مطلب کیا ہے. یا اس کے علاوہ جو دوسری علامتیں بیان کی گئی ہیں, پیغمبر کی حالت متغیر ہو جاتی تھی, پیغمبر کسی اور عالم میں چلے جاتے تھے, پیغمبر کا رنگ زرد ہو جاتا تھا, یہ سب کیا ہے. پھر امام نے فرمایا ذاکا اذا تجل اللہ لہ, یہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب پروردگار اپنی تجلی دکھاتا تھا. توجہ فرمائیں. اب یہاں پر اس لفظ کی بھی وضاحت کر دوں. عزیزان گرامی, پروردگار کے یہاں تجلی ہے. یہ تجلی بہت استعمال ہوتا ہے, تجلی کا معنی بیان کروں. پروردگار کے تجلی ہے, تجافی نہیں ہے. اس کے یہاں تجافی نہیں ہے, اس کے یہاں تجلی ہے. تجلی اور تجافی میں فرق ہے. تجافی یہ ہے کہ مثلاً ایک جگ پانی میں پانی بھرا ہوا ہے, آپ نے اس میں سے پانی ایک گلاس میں ڈال دیا. جب آپ نے ایک جگ میں سے, خاص طور پہ جوان توجہ فرمائیں, بہت کام آئے گا. جب آپ نے ایک جگ میں سے ایک گلاس میں پانی ڈالا تو کیا ہوا, گلاس میں پانی آنے کے بعد جگ میں سے ایک گلاس پانی کم ہو گیا, اسے کہتے ہیں تجافی. توجہ فرمائیں, خدا کے یہاں تجافی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کسی کو دے تو اس کے خزانے میں سے کچھ کم ہو جائے. نہیں, اس کے خزانے میں سے کچھ کم نہیں ہوتا. اس کے یہاں تجافی نہیں ہے, تجلی ہے. تجلی کیا ہے؟ تجلی میں کچھ کم نہیں ہوتا, اضافہ ہوتا ہے. توجہ فرمائیں. مثال سے بات واضح کر دوں. مثال میں اپنی دے رہا ہوں, مثال کے طور پہ کم صحیح, لیکن میرے ذہن میں ایک علم ہے. سب عالم ہیں, سب کے ذہن میں کچھ نہ کچھ علم ہے. میں نے اپنے علم کو ایک کاغذ پہ لکھ دیا. توجہ فرمائیں. جب میں نے اپنے علم کو کاغذ پہ لکھا تو کیا میرا علم کم ہو گیا؟ نہیں, نہ یہ کہ علم کم نہیں ہوا, بلکہ علم بڑھ گیا. کیونکہ علم دینے سے کم نہیں, بڑھ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں تجلی. اور جو فرمائیں, یہ تجلی کی چھوٹی مثال ہے. پروردگار عالم کے یہاں تجافی نہیں ہے, تجلی ہے. وہ تجلی دکھاتا ہے, جب کسی کو دیتا ہے تو کچھ کم نہیں ہوتا, مزید بڑھنے لگتا ہے. کون سمجھے گا پروردگار کی تجلی کیا ہے؟ ابھی تو ہم سے اہل بیت کی تجلی ثابت نہیں ہو پا رہی، ابھی جو انہوں نے ہم پر تجلی دکھائی ہے اس معنی میں کہ جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہے اور ان پروردگار عالم نے ان کے دینے کے بعد جتنے ان کے مقامات میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ جب انہوں نے ہم پر تجلی دکھائی ہے اس معنی میں تجلی، جب انہوں نے ہم پر تجلی دکھائی ہے تو نتیجتاً ان کے مقامات میں اضافہ ہونا چاہیے، تجلی کا وہ معنی جو میں نے کیا ہے یہاں پہ. بہرحال امام نے فرمایا ذاکا اذا تجل اللہ لہ، کہ جب یہ جو پیغمبر کی علامتیں بتائی گئی ہیں کہ پیغمبر کے پسینے نکلنے لگتے تھے اور مثلا پیغمبر کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، یہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب پروردگار پیغمبر پر تجلی دکھاتا تھا. اب یہاں پر رک جائیں، قرآن مجید نے آواز دی کہ وحی کی تین قسمیں ہیں. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، پہلی قسم وحی کی کہ پروردگار کسی بھی انسان سے بات نہیں کرتا مگر وحی کے ذریعے سے. یہاں پر وحی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں وحی سے مراد وحی مستقیم ہے، یعنی بلا واسطہ پروردگار نے پیغمبر سے بلا واسطہ کلام کیا ہے. الا وحیا او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے کلام کیا ہے. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، یا پروردگار نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے پیغمبر کے اوپر. پہلے قسم بیان کروں، دوسری تیسری، اس کے بعد بات تمام ہو جائے. پروردگار عالم نے پیغمبر سے بلا واسطہ کلام کیا ہے. کچھ وحیاں ایسی ہیں کہ جو پیغمبر پر بلا واسطہ نازل ہوئی ہیں، مثلا جو بیان کیا علماء نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، یہ فرشتہ لے کر نہیں آیا، پروردگار نے بلا واسطہ پیغمبر پر نازل کی ہے. یا مثلا سورہ مائدہ، یہ فرشتہ لے کر نہیں آیا بلکہ پروردگار نے بغیر واسطہ پیغمبر پر نازل کی ہے. اب یہاں رک جائیں، میں ایک مثال دوں بلا واسطہ کلام کی. پیغمبر نے معراج حاصل کی، پیغمبر نے معراج کا سفر کیا. کتنے سفر کیے پیغمبر نے معراج کے؟ دو سفر کیے ہیں، ایک سفر ایسے کیا ہے، ایک سفر ایسے کیا ہے. جوان توجہ فرمائیں، دو سفر ہوئے ہیں معراج کے، خود قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. ایک سفر ایسے ہوا ہے، ایک سفر ایسے ہوا ہے. پیغمبر مسجد حرام سے مسجد اقصا میں آئے ہیں، یہ سفر ایسے ہے. پھر مسجد اقصا سے پروردگار عالم تک گئے ہیں، یہ سفر ایسے ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اور یہ بھی طے ہے کہ معراج نبی کی نہیں تھی، بندگی کی معراج تھی. کیوں؟ پروردگار کہہ رہے کہ وہ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. کہاں سے؟ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، اس کے بعد پھر آسمانوں کے سیر. یہاں تک کہ میں بہت مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں، یہاں تک کہ پیغمبر ایک کے بعد ایک آسمان پہ جاتے رہے. کون ہے پیغمبر کے ساتھ؟ جبرائیل. ایک جگہ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. کہنے لگے جبرائیل ایسے عالم میں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میری حدود ختم ہو گئے. کہ انسان اتنا آگے بڑھ گیا کہ فرشتہ پیچھے رہ گیا، انسان آگے بڑھ گیا. اب پیغمبر بالکل تنہا ہیں، اتنے قریب ہوئے، قرآن مجید نے کہا اتنے قریب ہوئے پیغمبر دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. پیغمبر اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کس سے؟ پروردگار عالم سے، کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. اب کتنا کم یہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے. وہاں کوئی نہیں ہے، ہو کا سناٹا ہے، یا یہ بندے ہیں یا وہ خدا ہے، اور وہ خدا ان سے کلام کر رہا ہے. کیا کلام؟ سورہ نجم نے آواز دی فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ بس کچھ وحی کی، کیونکہ یہ عبد و معبود کے درمیان راز کی باتیں ہیں، تم سن کے کیا کرو گے؟ اکسلات پر محمد و آل محمد. یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ پروردگار نے پیغمبر پر وحی کی، کون سی وحی ہے؟ یہ وحی کی پہلی قسم ہے، وحی مستقیم، کہ جہاں خود پروردگار پیغمبر سے ہم کلام ہو رہا ہے، پیغمبر سے بات کر رہا ہے، درمیان میں جبرائیل بھی نہیں ہے، جبرائیل پیچھے رہ گئے، کوئی نہیں ہے پروردگار اور پیغمبر کے درمیان، بس یہ بندے ہیں یا وہ خدا ہے، اور دونوں کے درمیان راز کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا راز کی باتیں ہیں، کچھ باتیں تو انہوں نے بتا دی جس کی اجازت تھی، کچھ باتیں ہم تک نہیں پہنچیں۔ پھر یہاں پر جو بیان کیا ہے معراج کو، جو جس طرح سے بیان کیا ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ پیغمبر اتنے خوف زدہ تھے اس مرحلے سے، توجہ فرمائیں، اتنے خوف زدہ تھے پیغمبر اس مرحلے سے۔ کیوں؟ پیغمبر جتنے بھی آگے بڑھ جائیں ہیں تو بندے، جب اپنے رب کے سامنے آئیں گے تو بندے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اپنے رب کے سامنے آئے گا تو اس کا ہر اعضا کانپ رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر کانپ رہے ہیں خشیت پروردگار عالم کے بنیاد پر، میرے مالک آج تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور کیسے سامنے، کیسا قرب، یہ ساری باتیں اپنی جگہ محفوظ ہیں۔ یہ قرب قرب مادی نہیں، قرب معنوی ہے۔ پیغمبر پروردگار سے ہم کلام ہو رہے ہیں، پیغمبر پر روب تاری ہے، پیغمبر پر خشیت پروردگار تاری ہے، پیغمبر گھبرائے ہوئے ہیں، کس سے کلام کر رہا ہوں؟ اس سے کلام کر رہا ہوں کہ جو اس کائنات کا خالق ہے۔ پھر پروردگار عالم، یہاں پر رک کے ایک جملہ اور کہہ دوں اور آگے بڑھ جاؤں، پھر پروردگار عالم نے پیغمبر سے امیر المومنین کے لہجے میں بات کی۔ یہ تو آپ نے سنا ہے، میں یہاں پر ایک روایت پڑھوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بات خدا نے کی ہے، یہاں پر غلطی ہوتی ہے، بات خدا نے کی ہے، لہجہ امیر المومنین کا استعمال کیا۔ کیوں؟ سنا ہے ہم نے ہزار مرتبہ سنا ہے، کیوں کیا ایسا؟ میں کیوں کا جواب دینا چاہتا ہوں، کیوں کیا ایسا؟ اس لیے کہ اگر مشکل وقت میں کسی اپنے کی آواز آ جائے تو دل کو ڈھارس ہونے لگتی ہے، دل کو سکون ملنے لگتا ہے۔ اور یہ روایت ہے، پیغمبر نے پروردگار سے پوچھا، اب یہ کس طرح سے پوچھا پیغمبر نے کہ یا الہی انت خاطبتنی ام علی، پروردگار تو مجھ سے خطاب کر رہا ہے؟ یہ ساری باتیں توحید کے دائرے میں ہوں گی۔ پروردگار تو مجھ سے خطاب کر رہا ہے یا علی؟ آواز دی ہے پیغمبر، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ پھر امیر پیغمبر نے پوچھا کہ اگر میرے مالک تو مجھ سے خطاب کر رہا ہے تو علی کے لہجے میں خطاب کیوں کر رہا ہے؟ تو پروردگار عالم نے آواز دی، اے میرے حبیب، خلقتک من نوری، میں نے آپ کو اپنے نور سے خلق کیا، وخلقتو علی بنورک، علی کو آپ کے نور سے خلق کیا، فطلعت من سرائر قلبک، میں آپ کے دل کی گہرائیوں سے خوب جانتا ہوں، جب میں نے آپ کے دل کو ٹٹولنا شروع کیا تو سمجھ میں آیا علی سے بہتر آپ کے نزدیک کوئی تھا ہی نہیں۔ سکون دے، پھر میں نے علی کے لہجے استعمال کیا تاکہ آپ کے دل کو سکون ملنے لگے۔ پیغمبر کے دل کو راحت ہوئی، اس غربت میں کوئی اپنا مل گیا۔ یہ وہی مستقیم ہے۔ بہرحال اب اس طرح بہت ساری باتیں ہیں، ساری باتیں روک رہا ہوں، یہ وہی مستقیم ہے کہ جب پیغمبر خود پروردگار سے وہی لے رہے ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب کوئی واسطہ نہیں ہے اور پیغمبر خود پروردگار سے وہی لے رہے ہیں تو اب پسینے بھی نکلیں گے، اب رنگ زرد بھی ہو جائے گا۔ یہ وحی کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم، من ورائے حجاب، پس پردہ، پروردگار پس پردہ کلام کرتا ہے۔ مثال سامنے کی ہے، جیسے جناب موسیٰ سے، جناب موسیٰ نے دیکھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے، جناب موسیٰ نے دیکھا ایک پہاڑ پر آگ جل رہی ہے، آگ کے پیچھے گئے، آواز آئی، انی انا اللہ، موسیٰ میں تمہارا خدا ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے نعلین اتار کے آؤ۔ حضرت موسیٰ اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھے، اور علماء نے بیان کیا یہاں نالین سے مراد گھر والوں کی محبت ہے۔ جناب موسیٰ کے دل میں اپنے گھر والوں کی محبت تھی کہ اپنے گھر والوں کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آواز ہے، موسیٰ انکا بالوادی المقدس طوا، تم ایک مقدس وادی میں ہو، خبردار کسی دوسرے کا خیال نہ لے کر آنا، ہماری وادی میں آئے ہو تو گھر والوں کی محبت کو دور رکھ کے آنا، سن لیا؟ لیکن جب ہمارے حبیب گئے اور اپنے نالین اتارنا چاہیے تو آواز ہے، میرے حبیب اپنے نالین پہن کر آنا، یہ تمہارے گھر والے ہمارے غیر نہیں ہیں، اپنے ہی تو ہیں۔ اکبر محمد و آل محمد۔ موسیٰ نے پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے درخت کے ذریعے سے، من ورائے حجاب، کسی حجاب کے ذریعے سے، یعنی درخت کے ذریعے سے کلام کیا. اب یہاں پر علماء نے بہت ساری باتیں کی ہیں، میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جب پروردگار کسی چیز کے ذریعے سے خطاب کرتا ہے یا ہم کسی چیز سے خطاب کرتے ہیں، کسی چیز کے ذریعے سے خطاب کرتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک فرق بیان کروں. جب ہم کسی چیز کے ذریعے سے خطاب کرتے ہیں تو آواز ایک طرف سے آتی ہے. کیوں؟ ہم مادی ہیں، ہم مکان رکھتے ہیں، ہم مکانی ہیں. میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں مائک کے ذریعے سے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ وہاں سے آ رہی ہے. کیونکہ میں بھی مادی ہوں اور وہ بھی مادی ہے، توجہ فرمائیے گا. لیکن جب پروردگار کلام کرتا ہے کسی بھی چیز کے ذریعے سے تو آواز ایک طرف سے نہیں آتی، ہر طرف سے آواز آتی ہے. کیونکہ وہ لا مکان بھی ہے، لا زمان بھی ہے. ایک طرف سے آواز تھوڑی آئے گی، ہر طرف سے آواز آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے. ایک عارف تھے، ان کی جان نکلنے والی تھی، جان کا نکالم تھا. انہوں نے آواز دی یا الہی، ایک کونے سے آواز آئی لبیک یا عبدی. انہوں نے سنا تو کہنے لگے غرق ہو جا، یہاں سے دور ہو جا اے مردود. لوگ کہنے لگے ابھی تو یہ کہہ رہے تھے یا الہی، اور جب آواز آئی لبیک یا عبدی تو کہہ رہے ہیں غرق ہو جا، دور ہو جا اے مردود، چلا جا یہاں سے. ہم تو انہیں عارف سمجھتے تھے، ولی خدا سمجھتے تھے، یہ کیا؟ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، ہو کچھ اور رہے، عاقبت بے خیر نہیں ہو رہی ہے. تو خیر، پروردگار عالم کی مصلحت یہ تھی کہ یہ بچ جائیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ نے کہا یا الہی، جب یہ بچ گئے، پوچھا کہ جب آپ نے کہا یا الہی، آپ کا جان کرنے کا عالم تھا اور ایک کونے سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اور آپ نے کہا دور ہو جا، چلا جا یہاں سے مردود، کسے کہہ رہے تھے آپ؟ کہنے لگے تم نے دیکھا نہیں تھا، آواز ایک طرف سے آ رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے جو بول رہا تھا وہ خدا نہیں، شیطان تھا. اگر میرا مالک کلام کرتا تو آواز ہر طرف سے آنی تھی. بہرحال اب یہاں پر بہت ساری باتیں، آخری منزل پر آ جاؤں. تیسری منزل ہے او یرسل رسولن، تیسری منزل پروردگار نے رسول کے ذریعے سے کلام کیا. رسول کیا؟ یہاں رسول بے معنی فرشتہ ہے، یعنی بھیجا گیا، رسول کا لغوی معنی. پروردگار نے فرشتے کے ذریعے سے کلام کیا، لیکن جب فرشتہ آئے گا تو فرشتے نے تو خود ان سے پڑھا ہے، توجہ فرمائیں، فرشتے نے تو خود ان سے پڑھا ہے. فرشتہ کیا کرے گا؟ ان کے سامنے غلام بن کر آئے گا. اب یہاں پر آخری بات کروں اور اپنے بات کو تمام کروں، پھر فرشتہ کر کیا رہا ہے؟ توجہ فرمائیں، یہ بہت ساری باتیں ہیں ذہن میں، سوال میرے ذہن میں تو سوال آتا تھا، میں تو پوچھتا ہوں اپنے ساتھی سے، آپ نے بھی پوچھا ہوگا یقیناً، مجھے جو جواب ملا وہ بیان کر رہا ہوں، اور سمجھ میں بھی یہی آتا ہے کہ اگر جبرائیل غلام ہیں، جبرائیل نے ان سے سیکھا ہے، تو وہی لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں لے کر آ رہے ہیں جبرائیل وہی؟ اس کو بس بہت ہی مختصر انداز میں، جہاں تک واضح ہو گئی بات ہو جائے ہو گئی، اور جو جن پر واضح نہ ہو، جن پر واضح ہو گئے ان کو واضح کر دیں، جن پر واضح نہیں ہوئی. اہل بیت کے کچھ مقامات ہیں، میں صرف دو مقام سمجھا رہا ہوں. ایک مقام ان کا نوری ہے، وہاں صرف نور ہی نور ہے، اور ایک مقام ان کا بشری ہے. پروردگار عالم نے ایک لطف جو ہمارے اوپر کیا ہے، یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کیوں پروردگار عالم نے انہیں ہمارا جیسا بنا کے بھیجا، وہ مالک چاہتا تو فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتا، لیکن نہیں، مالک نے ایسا نہیں کیا. وہ مالک چاہتا تو کسی جن کو رسول بنا کے بھیج دیتا. اور عجیب بات یہ تھی کہ اگر پروردگار ایسا کرتا تو سارے انسان تسلیم ہو جاتے. کیونکہ آپ نے دیکھا یہ، اگر روایت کچھ کہہ رہی ہو اور جن کچھ کہہ رہا ہو تو انسان جن کی بات جلدی سنتا ہے، کیونکہ جن کی بات غیر محسوس ہے. تو اگر جن کی صورت میں پروردگار کسی رسول کو بھیجتا تو ہم جلدی تسلیم ہو جاتے، اگر فرشتے کی صورت میں پروردگار کسی نبی کو بھیجتا تو ہم جلدی تسلیم ہو جاتے، مگر پروردگار عالم نے انسان کی صورت میں نبی کو بھیجا ہے، انسان کی صورت میں اپنی حجت کو بھیجا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پروردگار ہمیں آزمانا چاہتا تھا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم مجبوراً ہمارے سامنے تسلیم ہوتے ہو یا اپنے اختیار سے ہمارے سامنے تسلیم ہوتے ہو. لہذا پروردگار نے ہماری شکل میں بھیجا. اور یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں، عزیزان گرامی، کائنات کی بہترین مخلوق انسان ہے. اس کی ایک دلیل بھی دینا چاہتا ہوں، کائنات کی بہترین مخلوق انسان ہے پروردگار عالم نے کتنے مخلوقات بنائی، مگر کسی کو بھی بنانے کے بعد فخر نہیں کیا، سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، مگر کسی کو بھی بنانے کے بعد فخر نہیں کیا، لیکن جیسے ہی انسان کو بنایا تو آواز آئی فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی بابرکت ہے وہ ذات جس وہ انسان کو بنانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ پروردگار نے انسان کو ایسا بنایا ہے جو سب سے اچھا ہے۔ ایک دلیل میرے پاس یہ ہے کہ اگر انسان سے بہتر کوئی مخلوق ہوتی تو پروردگار اہل بیت کو اس کی صورت میں بھیجتا۔ فرشتہ بھی انسان سے بہتر نہیں ہے، انسان فرشتے سے بہتر ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں جس صورت میں بھیجا ہے وہ انسان کی صورت ہے۔ بہرحال پروردگار عالم کا لطف یہ تھا کہ انہوں نے بشری پیکر میں نے بھیجا، وہ نورانی مخلوق تھی جو بھی بیان کر رہا تھا، وہ نورانی مخلوق تھی، عالم لاہوت پر رہنے والے تھے، یہ صرف پروردگار عالم کو تسبیح کرتے تھے، پروردگار ان کی تعریف کرتا تھا، انہوں نے ہماری خاطر اس عالم کو چھوڑا، زمین پر آ گئے۔ کیسے آئے زمین پر؟ بشری پیکر میں۔ کیوں بھیجا پروردگار عالم بشری پیکر میں؟ تاکہ ہم ان سے رابطہ برقرار کر سکیں۔ اگر یہ نورانی پیکر میں آ جاتے تو ہم بشری کیا کرتے؟ توجہ فرمائیں، مثال دوں، آپ فرض کریں اس پر کوئی کور نہیں ہے، اس میں کرنٹ آ رہا ہے، کوئی کور نہیں ہے، تو کیا میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ کوئی ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے ہاتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری پہنچ سے باہر ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ تار میری پہنچ میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس پر کورنگ کی جائے گی، اس پر کور چڑھایا جائے گا۔ پروردگار نے بھی ایسا ہی کیا، یہ ہماری پہنچ سے باہر تھے کیونکہ یہ اس عالم میں، عالم نورانیت میں رہنے والے تھے، پروردگار چاہتا تھا کہ یہ ہماری پہنچ میں آ جائیں، تو ان کو جسمانی پیکر میں بھیجا تاکہ تم ان سے کلام کر سکو، تم ان سے بات کر سکو، یہ تمہارے لیے نمونہ عمل بن جائیں۔ تو دو مقامات تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور بھی ہیں لیکن دو مقامات بتا رہا ہوں، ایک مقام وہ ہے جو ان کا نورانی مقام ہے، ایک مقام وہ ہے جو ان کا مادی مقام ہے۔ فرشتے کا کام یہ ہے کہ ان کے نورانی مقام سے ان سے پیغام لے اور ان کے مادی مقام میں دے دے۔ توجہ فرمائیں، جبرائیل کا کام یہ تھا کہ ان سے سیکھے گا، ان کے نورانی مقام سے لے گا اور نورانی مقام سے لے کر ان کے مادی مقام میں دے دے گا۔ جبرائیل منتقل کرنے والا ہے، پڑھانے والا نہیں ہے، گویا جبرائیل علم سکھانے والا نہیں ہے، کتابیں لانے والا ہے، کتابیں لانے والا اور ہوتا ہے، پڑھانے والا اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ ہیں کائنات کی بہترین مخلوق، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے کائنات میں، پروردگار عالم نے انہیں اس عالم سے اس عالم میں بھیجا، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، تاکہ یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر اس عالم میں لے جائیں۔ ظاہراً علامہ جوادی کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ ان کے لیے پتھروں پہ چلنا آسان تھا، کانٹوں پہ چلنا آسان تھا، مگر اس عالم کو چھوڑ کر اس عالم میں آ جانا بہت مشکل تھا۔ اس نورانی عالم کو چھوڑ کر اس مادی عالم میں آ گئے، ظلمانی عالم میں آ گئے، میرے اور آپ کے لیے، مگر انہوں نے یہ مشکل بھی برداشت کر لی، کس کے لیے؟ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، اور جتنے بھی قدم ممکن تھے سارے قدم اٹھائے کہ انسان کی ہدایت ہو جائے، جو بھی تھا، جو بھی تھا سب دے دیا۔ اپنا پرانا جملہ کہہ دوں عزیزان گرامی، ایک استاد فرماتے ہیں کہ حسین کی آغوش میں جو تھا پروردگار نے سب دے دیا، پروردگار عالم کے راہ میں سب دے دیا، اور سب کچھ دینے کے بعد اپنا دامن بھی جھاڑ دیا۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ اگر دامن میں کچھ ہو، میں زمین پہ رکھ دوں وہ چیز، تو کبھی کبھی ذرات لگے رہ جاتے ہیں۔ حسین نے سب کچھ دینے کے بعد اپنا دامن بھی جھاڑ دیا۔ میرے مالک دیکھ، میں نے اپنا اکبر بھی دے دیا، میرے مالک دیکھ، میں نے اپنا اصغر بھی دے دیا، میرے مالک اور بھی کچھ چاہیے؟ زینب کی چادر چاہیے، وہ بھی لے لے۔ میرے مالک کیا زینب کو کوفے کے بازار میں جانا ہوگا؟ یہ بھی برداشت کر لوں گا۔ کیا زینب کو شام کے دربار میں جانا ہوگا؟ یہ بھی برداشت کر لوں گا۔ حسین نے انسان کی ہدایت کی خاطر سب برداشت کر لیا، سب دے دیا اپنا، اکبر سے لے کر اصغر تک سب دے دیا۔ ظاہرا یہاں یوم علی اصغر کے عنوان سے مجلس ہو رہی ہے، ایک شیش ماہے کے مصائب ہیں۔ یہ دیکھنے میں تو بچہ ہے مگر بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے۔ میں ایک بات بیان کرنا چاہتا تھا مگر وقت نکل گیا، بس اتنا سن لیں، یہ دیکھنے میں بچہ ہے مگر بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے۔ کسی کو کوئی مشکل ہو تو جائے اس بچے کے دروازے پہ جائے، آقا اپنے بابا سے یہ کام کرا دیں۔ ہو نہیں سکتا کہ حسین علی اصغر کی بات ٹال دیں، کیونکہ کربلا میں حسین کی سب سے بڑی قربانی علی اصغر ہیں۔ یزید نے شام سے دو جاسوس بھیجے تھے کربلا، یہیں سے بس آگے بڑھ جاؤں گا، دو جاسوس بھیجے تھے کربلا اور کہا تھا کہ کربلا میں یہ بتاؤ کہ جو عمر ابن سعد بتا رہا ہے، جو ابن زیاد بتا رہا ہے، سچ ہے یا نہیں۔ اپنے جاسوس کے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یزید کے دو جاسوس کربلا آئے تھے، عصر عاشور وہ جاسوس دوبارہ شام گئے، کہیں نہیں رکے اور گیارہ محرم کو شام پہنچ گئے۔ اتنی تیز رفتار سے دوڑے اپنے گھوڑے پر کہ گیارہ محرم کو پہنچ گئے۔ یزید نے پوچھا کیا ہوا، کون جیتا؟ تو ان جاسوسوں نے کہا کہ یزید عصر عاشور سے پہلے تو جیت رہا تھا، مگر عصر عاشور حسین نے کچھ ایسا کر دیا کہ اب تو کبھی بھی جیت نہیں سکتا، ہار گیا قیامت تک کے لیے تو۔ کیا کیا حسین نے؟ کیا حسین آخر وقت میں علی اصغر کو لے آئے؟ آواز گونجی حل من ناصر، یہ آواز گونجی وہاں خیمے سے رونے کی آواز آئی، زینب ابھی حسین زندہ ہے، میری بہن کیا ہوا؟ کہ بھیا تمہاری آواز میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر بے چین ہو گیا، کہنے لگے لاؤ علی اصغر کو مجھے دو، میں پانی پلا کے لے آؤں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ماں نے علی اصغر کو ایسے تیار کیا جیسے جنازہ تیار کیا جاتا ہے، ایک چادر میں لپیٹ کر حسین کے ہاتھوں پہ رکھ دیا، حسین نے اپنی ابا کے دامن میں چھپا لیا، چلے میدان کی طرف۔ اشقیا یہ سمجھے کہ حسین قرآن لا رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے، لیکن اب جو ابا کا دامن ہٹایا کیا دیکھا، چھوٹا سا بچہ ہے جو پیاس سے ہلاک ہو رہا ہے۔ کہنے لگے یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اے قوم اگر مجھ پر رحم نہیں کھاتے تو میرے بچے پہ رحم کھا لو۔ اما ترونہ کیف یتلذذ، دیکھ رہے میرا بچہ کیسے تلزی کر رہا ہے؟ آپ نے سن لیا یہ تلزی کیا ہے؟ یہ کیفیت سن لیں، جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو مچھلی اچھلتی ہے، اسے پانی چاہیے اسے تلزی نہیں کہتے۔ جب مچھلی کی طاقت کم ہو جاتی ہے تو اپنی جگہ پہ لیٹے کروٹیں لیتی ہے، اسے پانی چاہیے اسے بھی تلزی نہیں کہتے۔ لیکن جب مچھلی مرنے والی ہوتی ہے اپنی جگہ پر لیٹے لیٹے کروٹیں بھی نہیں لے سکتی، پیاس کے مارے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، اس حالت کو تلزی کہتے ہیں۔ حسین کہہ رہے تم دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مر رہا ہے۔ آواز آئے ہرملا کہاں ہے ہرملا، اتا کلام الحسین، ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر، جملہ سنیں گے، ہرملا نے تیر سے شوبہ، وہ تیر جو انسانوں کو نہیں جانوروں کو مارا جاتا تھا، وہ تیر کمان میں جوڑا تیر چلا۔ مقتل نے لکھا ہے بچے کا گلا چھدانا یہ جو بے حق فلو من الوزون الى الوزون، بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ تیر سے کوئی ذبح نہیں ہوتا مگر مقتل کہہ رہے بچہ ذبح ہو گیا، وجہ یہ تھی گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا، ٹوٹ گئے حسین، ہائے اپنے بچے کو پانی نہ دے سکا، چلے خیمے کی طرف، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، کیا رباب در خیمہ پر آئے نہ سن سکیں گے. حسین نے ابا کا دامن ہٹایا, رباب نے اپنے بیٹوں کو دیکھا, تاریخ میں لکھا رباب دوبارہ خیمے میں چلی گئی اور کونے میں بیٹھ کر رونے لگی. بی بی حسین کے سامنے کیوں نہیں رو رہی, آواز دیں گی حسین کا دل ٹوٹ جائے گا, حسین کو اپنے ہاتھوں نہیں دکھا سکتی. بس ختم کر رہا ہوں. حسین علی اصغر کو لے کے چلے, پشتے خیمہ پر آئے, چھوٹی سی قبر کھودی, علی اصغر کو قبر میں لٹایا اور پھول سے رخساروں پر گرم ریت ڈالنا شروع کی. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں محسوس کیے, پھول سے رخسار پہ گرم ریت ڈالنا شروع کر دی. مقتل نے لکھا علی اصغر کو دفن کر تو دیا, اب اٹھا نہیں جا رہا, گویا ساری طاقت نکل گئی ہو, بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں, اٹھ نہیں پا رہے. مجھے نہیں معلوم کون سی چیز ستا رہی ہے, لیکن مقتل نے اتنا ضرور لکھا ہے یہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ آسمان سے خدا نے دلاسا دیا ہے. حسین عباس کا علم لے آئے, خدا نے دلاسا نہیں دیا. حسین علی اکبر کی میت لے آئے, خدا نے دلاسا نہیں دیا. قاسم کا لاشا لے آئے, خدا نے دلاسا نہیں دیا. نہ جانے اس بچی میں ایسا کیا تھا, آسمان سے آواز آئی یا حسین ڈر ہو فإن له مرجئا في الجنة. حسین ہم نے جنت میں علی اصغر کے لیے دایا مقرر کر دی ہے. سمجھ میں آیا ہوا کیا, رو رہے ہیں اے میرے بچے, تیرا باپ دو قطرے پانی نہ دے سکا, ختم کر دیا میں نے. آپ نے سنا حسین نے علی اصغر کو دفن کیا تھا. جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے, جو لوگ ابھی کربلا سے اکھلے انہوں نے دیکھا ہے. آپ کربلا جائیں علی اصغر کی قبر نہیں ملے گی. ارے کہاں ہے قبر, تاریخ نے لکھا ہے, تاریخ نے لکھا ہے, مجھے نہیں معلوم. امام سے کسی نے پوچھا کہ علی اصغر کی قبر, علی اصغر کی قبر کہاں ہے, تو کہنے لگے بتانا. امام سجاد نے امام حسین کو قبر میں لٹانے کے بعد امام حسین کے سینے پر علی اصغر کو رکھ دیا. بابا میں بھیا کا خیال رکھیے گا, مجھے نہیں معلوم علی اصغر زمین کے نیچے سے حسین کے سینے تک کیسے آئے, مگر اتنا